إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين الحمد للہ آج 16 ستمبر 2017 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 268 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الروم کی آیت نمبر 8 سے آن ورڈ انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے پچھلی دفعہ اس سورت کے تعارف میں ایک بات بتائی تھی کہ یہ جو سورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں یعنی فزیکل فینومینا آف نیچر قانون قدرت ان کو بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والی سورت ہے. قرآن حکیم میں ٹاپ آف دا لسٹ دو سورتیں ہیں جن میں التذکیر بھی اعلی اللہ ہے. التذکیر بھی اعلی اللہ کہتے ہیں اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کے ساتھ اللہ تعالی انسانیت کو اپنی طرف مائل کرتا ہے. اور ٹاپ آف دا لسٹ وہ دو سورتیں ہیں, نمبر ایک سورۃ النحل اور نمبر دو سورۃ الروم جو اب ہم پڑھ رہے ہیں. تو آج امید تو ہے کہ انشاءاللہ یہ کمپلیٹ ہو جائے گی تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں کتنی قدرت کی نشانیاں کمبائنڈ فارم کے اندر جو باقی صورتوں میں سکیٹرڈ فارم میں موجود ہیں اس صورت کے اندر آپ کو نظر آئیں گی. اور اس کا مرکزی ٹاپک ہی التذکیر بعلی اللہ ہے, یعنی اللہ تعالی کی طرف سے نصیحت اس کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کو یاد کروا کر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یتفکروا فی انفسہم, کیا ان لوگوں نے کبھی غور نہیں کیا اپنی جان میں اپنے جی کے اندر, ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق, کہ اللہ تعالی نے زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے بیچ ہے وہ نہیں پیدا کیا مگر الحق یعنی با مقصد پرپز فل یعنی اس کا ایک مقصد ہے, واجل مسمى اور یہ تمام چیزیں ایک مقررہ مدت تک کے لیے پیدا کی گئی ہیں. یعنی کائنات میں ہر مخلوق کو موت آنی ہے چاہے وہ زیرو ہو یا کوئی اور مخلوق ہو, نباتات ہو حیوانات ہو جاندار ہو بے جان ہو, سب کے سب جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بامقصد پیدا کیا ہے اور اجل مسمى ایک خاص مقررہ مدت تک کے لیے پیدا کیا ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ, اور بے شک لوگوں کی اکثریت ایسی ہے جو اپنے رب سے ملاقات کی ہی منکر ہے. یعنی خدا کو ماننا کافی نہیں ہے, بلکہ اس چیز کا یقین کامل کرنا کہ ہم نے مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے کیے ہوئے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے، یہ ہے اصل مسئلہ. اور اس پہ ایمان لانا کافی نہیں ہے، اسی لیے قرآن حکیم میں شروع میں یہ بات آئی وبالآخرت ہم یوقنون، آخرت کا یقین ہوتا ہے جو لوگ بات ماننے والے ہیں ان کو، باقی چیزوں پر ایمان ہے اور آخرت کا یقین کام ہے، اس کے بغیر انسان کا قبلہ درست ہی نہیں رہ سکتا. اولم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت کر کے نہیں دیکھا؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ وہ دیکھتے کہ ان سے جو آگے لوگ گزر چکے ہیں، اگلی اقوام جو گزر چکی جو ان سے پہلے تھی، ان کا کیا انجام ہوا. کانوا اشد منہم قوا، وہ طاقت میں ان سے بڑھ کے تھی، یعنی مشرکین عرب سے بڑھ کر. وآثار الارض وعمروها، اور انہوں نے خوب زمین میں بھی ہل چلایا تھا، خوب کھیتی باڑی بھی کرتے تھے اور انہوں نے آباد بھی کیا اس زمین کو. اکثر مما عمروها، اس سے بڑھ کر جتنا کہ یہ لوگ کر رہے ہیں. وجاءتهم رسلهم بالبينات، اور ان تمام لوگوں کے پاس بھی ان کے وقت کے رسول جو ہے وہ دعوت حق لے کر آئے روشن نشانیوں کے ساتھ. فما كان الله ليظلمهم، تو اللہ کی یہ شان نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ ان پر کوئی ظلم کرتا. ولكن كانوا انفسهم يظلمون، بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے. ثم كان عاقبة الذين اساءوا اساؤ، اور اس کے بعد پھر برائی کرنے والوں کا کتنا برا انجام ہوا. انکذبوا بآیات اللہ، کہ وہ اللہ تعالی کی آیات کو جھٹلایا کرتے تھے. وکانوا بها یستہزئون، اور وہ اس کے ساتھ استہزاء یعنی مذاق کیا کرتے تھے. یعنی اس میں دھمکی ہے کہ اے مشرکین عرب، تم سے بڑھ کر جو قومیں اسٹیبلش تھیں، جنہوں نے زمین میں کھیتی باڑی کی، زمین کو آباد کیا، جب انہوں نے اپنے وقت کے پیغمبر کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آ کر رہا، تم پہ بھی عذاب آ جائے گا اگر وقت کے پیغمبر کی بات کو نہیں سنو گے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ عذاب آیا غزوہ بدر کی شکل میں، غزوہ خندق کی شکل میں، اور الٹیمیٹلی عذاب مشرکین عرب پہ غزوہ حنین کی شکل میں آیا. لیکن اس دفعہ سنت اللہ کی یہ ٹھہری کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ التوبہ میں، سورۃ الانفال کے اندر ارشاد فرمایا کہ اس امت کے کیس میں اللہ تعالیٰ کا عذاب استثال قتال اور جہاد کی شکل میں مسلط ہوگا کافروں کا، جس طرح کہ اگلی امتوں پر جو عذاب استثال ہے وہ چنگھاڑ کے ذریعے، طوفان کے ذریعے، اور اسی طریقے سے پتھروں کی بارش کے ذریعے، غرق کرنے کے ذریعے آتا تھا، اس امت کے کیس میں وہ عذاب استثال صحابہ اکرام علی رضوان کی تلواروں کے ذریعے مسلط ہوا مشرکین عرب میں. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت. اور دوسری خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معجزہ ہے وہ اگلے انبیاء کی طرح ٹینجیبل فارم میں فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والا نہیں ہے، یعنی مردوں کو زندہ کرنا یا آسا کو اجدہا بنا دینا. اس قسم کے معجزات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے ہیں، میں نے ان پہ پورا لیکچر بھی دیا ہے، مسئلہ نمبر 131C، 17 معجزات بخاری اور مسلم سے بیان کیے. لیکن جو دعوی نبوت والا معجزہ ہے وہ ہے القرآن. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ بھی ڈیفرنٹ ہے اپنے موڈ کے اعتبار سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکرین پر عذاب استثال کا موڈ بھی بالکل ڈیفرنٹ ہے اگلے انبیاء اکرام علیہ السلام کے منکرین کے برعکس. اس لیے میں نے اس پہ لیکچر بھی ریکارڈ کروایا ہے، مسئلہ نمبر 85، قرآن اور قتال، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو خصوصیات. ثم كان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بها یستہزئون. اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ ہی ہے جو ابتدا میں چیزوں کو پیدا فرماتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی کوالٹی ہے، یہ کوالٹی کسی اور کی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بدیع السماوات والارض ہے، کریشن ایکس نہیلو کرنے والا، عدم محض سے وجود بخشنے والا. جہاں تک تعلق ہے تخلیق کا وہ انسان بھی کرتا ہے، لیکن انسان جو ہے وہ کریشن ایکس نہیلو نہیں کر سکتا، عدم محض سے وجود نہیں کسی چیز کو بخش سکتا. کسی درخت کی لکڑی کو کاٹ کے اس سے کرسی یا ٹیبل بنا لیا جائے گا؟ تخلیق ہے انسان کی، لیکن درخت نہیں گمرا سکتا، یہ کریشن ایکس نہیلو ہے، عدم محض سے وجود بخشنا، کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی تھی اس کو پیدا کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے، اسے کہتے ہیں ابدا. بدیع السماوات والارض، موجد ہے زمین و آسمان کا، اور اسی سے وہ لفظ نکلا ہے بدعت. بدعت اس کو کہتے ہیں جس کی اصل دین میں موجود نہ ہو، بالکل نئی چیز کو ایجاد کی جائے، وہ دین کے اندر بدعت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. اللہ یبدا الخلق، اللہ ہی ہے جو پہلی دفعہ بغیر کسی نقشے کے، بغیر کسی چیز کے ایگزسٹ کیے ہوئے مخلوقات کو پیدا کرتا ہے. ثم یعید، اور پھر دوبارہ بھی پیدا کر دے گا، یعنی مرنے کے بعد جب سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، قیامت میں جب ہر چیز فنا ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ دوبارہ سے پیدا کرے گا. ثم الیہ ترجعون، اور پھر تمہیں لوٹ کے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ویوم تقوم الساعۃ یبلس المجرمون، اور جب قیامت قائم ہوگی تو اس دن پھر مجرموں کی آس ٹوٹ جائے گی. یعنی یہ دنیا میں بھی اپنے آپ کو دھوکے دے کر انسان زندگی گزار رہا ہوتا ہے، کہ جس طریقے سے یہاں اللہ تعالیٰ نے گیون سرکمسٹانسز بڑے اچھے دیے ہیں، تو امید ہے کہ آئندہ بھی معاملات آسان ہو جائیں گے. اور ہر ایک نے کوئی امید باندھی ہوتی ہے کسی نہ کسی شخصیت کے ساتھ، کسی نہ کسی ایک خاص عمل کے ساتھ، اور اسی کے اوپر انسان پوری زندگی گزار رہا ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حرام کا مال کما کے لوگ ہاسپٹلز بنا رہے ہوتے ہیں، این جی اوز بنا رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس امید پہ ہوتے ہیں کہ شاید ہماری یہ کوئی ایک نیکی جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. لیکن یہ سارے کے سارے دھوکے دنیا میں انسانوں کو دیے جا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے، اس کا اپنا کرائٹیریا ہے، وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتا. وہ اتنا بے پرواہ ہے کہ دنیا کا کوئی رول اس کے اوپر اپلائی نہیں ہوتا. میں اکثر مثال دیتا ہوں اس بات کی کہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی وہ اگر ماں کو اختیار دیا جائے کہ اپنی اولاد کو آگ میں جھونک دے، تو کبھی بھی کوئی بھی ماں اپنی اولاد کو آگ میں نہیں جھونکے، چاہے وہ کتنی نافرمان ہو. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کو آگ میں جھونک دے؟ تو اس کو اینٹی وینم کے طور پہ، الزامی جواب کے طور پہ، حقی کے طور پہ کہتا ہوں کہ پھر تو یہ بھی پاسبل نہیں ہے کہ اگر ہمیں اختیار دیا جائے کہ ہم کسی ایسی عورت کو موت دے دیں کہ جس کے چار پانچ چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، چاہے وہ ہمارے دشمن کی ہی بیوی کیوں نہ ہو، ہمارا دل پسیج جائے گا کہ ایسی عورت کو موت نہیں آنی چاہیے. ان بچوں کا کیا بنے گا؟ ان کے مینٹل ماڈلز تک بدل جائیں گے. ستیلی ماں ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گی؟ لیکن کیا اللہ تعالیٰ کے بھی یہ احساسات ہوتے ہیں؟ وہ تو روزانہ سینکڑوں ہزاروں ایسی عورتوں کو موت دیتا ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں. تو آپ کی ڈاکٹرائن تو فیل ہو گئی کہ اگر ماں جو ہے وہ بچے کو نہیں جلا سکتی تو اللہ کیسے کرے گا؟ تو بھائی اس اعتبار سے تو ہمارا دل بھی پسیج جائے کہ ہم کسی ایسی عورت کو موت نہ دیں، لیکن اللہ تعالیٰ پریکٹیکلی ایسا کر رہا ہے. کیوں؟ اللہ الصمد. یہ فیلنگز، احساسات، پسیج جانا، یہ ہماری فکر. اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں میں بالکل آزاد. اور میں اس لیے پنجابی میں بات کرتا ہوں کہ کنو کر لو، کٹ لو ایک آدمی، اللہ تعالیٰ بہت ڈانٹ ہے، وہ کسی کی دھوس میں نہیں، کسی پہ وہ اس کو ترس نہیں آتا. جب وہ اپنے فیصلے میں آزاد ہے تو کسی چیز سے اس کا دل نہیں پسیجتا. یہ ہماری اس لیے بالکل اللہ تعالیٰ مارا وہ یوم تقوم الساعۃ، اور جب قیامت والے دن یعنی قیامت برپا ہوگی، یبلس المجرمون، مجرمین کی آس ٹوٹ جائے گی. ولم یکن لہم من شرکائہم شفعاء وکانوا بشرکائہم کافرین، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے وہ شریک سفارش کرنے والے جن پہ دنیا میں بھروسہ تھا کہ یہ اللہ سے ہمیں بچا لیں گے. وکانوا بشرکائہم کافرین، اور وہ خود ہی اپنے شریکوں سے دستبردار بھی ہو جائیں گے، ان کا انکار بھی کریں. قرآن حکیم میں یہ بھی آتا ہے کہ جن ہستیوں کو وہ پوج رہے تھے وہ ہستیاں ان کا انکار کر دیں گی، اور یہاں پہ آ رہا ہے کہ یہ خود ہی ان سے اعلان برات کر دیں گے. جب ان کو پتا چلے گا کہ حضرت صاحب ہی لڑنے لگے انہیں، تو اعلان برات ہی کر دینا. دیکھیں نا، اگر غلامت قادیانی دجال کے ماننے والوں کو غلامت قادیانی سب سے آگے نظر آیا دوزخ میں جاتے ہوئے، وہ خود ہی اعلان برات اس سے کریں گے کہ نہیں؟ آٹومیٹکلی کریں گے. تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. آمین. فاما الذين امنوا, بس وہی سائملٹینیس کنٹراسٹ آئیں گے اب دونوں طرف کے, قیامت والے دن کیا ہوگا, فاما الذين امنوا, بس وہ لوگ جو کہ ایمان لے کر آئے, وعملوا الصالحات, اور انہوں نے نیک اعمال کیے, فهم في روضه يحبرون, تو وہ پھر ایسی جنتوں میں ہوں گے, باغات میں ہوں گے, جس میں وہ خوش و خرم ہوں گے, مسرور ہوں گے. وام الذين كفروا, اور وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں بات ماننے سے انکار کیا, اللہ اور اس کے پیغمبر کی بات نہیں مانی, کفر کیا, انکار کیا, نہ شکری کی, وکذبوا بآیاتنا, اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا. ایک تو آیات کو جھٹلانا یہ کہ کوئی اللہ کی کتاب پر ایمان ہی نہ لائے, ایک یہ کہ کتاب کو مانتا ہو لیکن کتاب کی نہ مانتا ہو, وہ بھی پریکٹیکلی جھٹلانا ہے. ایک بندہ کہتا ہے جی میں اس بات کو مانتا ہوں کہ نماز پڑھنا فرض ہے لیکن پریکٹیکلی وہ نماز نہیں پڑھ رہا, تو پریکٹیکلی اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا رہا ہے, عملاً وہ کافر ہے چاہے اعتقاداً مسلمان بھی ہو. تو اعتقادی کافر اور عملی کافر کا فرق بھی سمجھیں. اعتقادی کافر وہ ہے جو بالکل بلیو ہی نہیں رکھتا گاڈ کے اندر, اس کے پیغمبروں کے اندر, اس کی کتابوں کے اندر, اور عملی کافر وہ ہے جو مانتا تو ہے لیکن پریکٹیکلی نہ اللہ کی بات ماننے کے لیے تیار ہے, نہ اس کی کتاب کی, نہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, تو عملاً وہ بھی کافر ہے. اس کے لیے بھی یہ آیات بالکل فٹ ان ہوگی. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ, اور اس نے جھٹلا دیا آخرت میں ہماری ملاقات کو. ایک پریکٹیکلی جھٹلانا ہے, ایک ہے اعتقاد میں. اعتقاد میں تو شاید کافی لوگ ہو کہ جو یہ پلی لے لے کے ہم اعتقاد میں تو بات مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے, لیکن عملاً واقعی ان کے کرتوت ایسے ہیں, اعمال ایسے ہیں کہ اللہ کے بارگاہ میں پیشی ہونی ہے. فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ الْمُحْضَرُونَ, تو ایسے لوگوں کو پھر عذاب کے اندر حاضر کر دیا جائے گا. فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ, پس باقی بیان کرو اللہ کی شام کے وقت, وَحِينَ تُصْبِحُونَ, اور صبح کے وقت. اب یہ چونکہ مکی صورت ہے لہذا یہاں پر اس باقی بیان کرنے سے مراد اذکار ہے, سبحان اللہ وبحمده, سبحان اللہ العظیم, یا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اس قسم کے اذکار. اور بعد میں جب نمازوں کی ٹائمنگ آ گئی تو پھر ظاہر ہے کہ ان اوقات کے اندر ڈیٹم لیول کے اوپر نماز کو فرض کر دیا گیا, یعنی شام کی نماز میں مغرب کی نماز اور ساتھ عشاء کی نماز آ گئی, اور حین تصبحون میں صبح کی نماز آ گئی. ولہ الحمد فی السماوات والارض, اور تمام حمد اس کے لیے ہے آسمانوں اور زمین میں. وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ, اور سپہر کے وقت بھی اور دوپہر کے وقت بھی اس کی پاکی بیان کرو, یعنی عصر کی نماز کا ٹائم اور ظہر کی نماز کا ٹائم, ان اوقات میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو, تسبیح بیان کرو. اور جب نمازیں فرض ہوگی پھر ظاہر ان پانچ اوقات کے اندر فرض عبادت آ گئی, لیکن پھر بھی ان فرض نمازوں کے ساتھ بھی سنت اذکار رکھ دیے گئے فوراً بعد, اور جس میں تسبیحات فاطمہ جو ہے ٹاپ آف دا لسٹ ہے, اس کے اندر اللہ کی تسبیح موجود ہے سبحان اللہ, اللہ کی تحمید بھی موجود ہے الحمدللہ, اور اسی طریقے سے اللہ اکبر اللہ کی تکبیر بھی موجود ہے. تو یہ تمام کی تمام سنت اذکار پھر وہ ساتھ اٹیچ کر دیے گئے. اور اسی حوالے سے یہ ہمارے دو کارڈ بھی ہیں, گرین کارڈ اور بلو کارڈ. میں نے کہتا ہوں یہ آخرت کا گرین کارڈ اور آخرت کا بلو کارڈ ہے, جس طرح دنیا میں آخرت, دنیا کا جو گرین کارڈ ہے وہ ورک پرمٹ ہے یورپین یونین کا, اور گرین کارڈ جو ہے وہ امریکہ کی نیشنلٹی ہے, اور بلو کارڈ جو ہے وہ ورک پرمٹ ہے یورپین یونین کا یورپ میں کام کرنے کے لیے. یہ آخرت کا گرین کارڈ اور آخرت کا بلو کارڈ ہے. گرین کارڈ فرض نماز کے بعد کے اذکار, اور بلو کارڈ جو ہے وہ صبح و شام کے سنت اذکار. میں نے ان پہ بڑا ڈیٹیل لیکچر دیا جب یہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 آئی تھی, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, بے شک آگاہ ہو جاؤ اللہ ہی کی یاد میں دلوں کا سکون ہے. اس آیت کے کانٹیکسٹ میں میں نے 6 مسلسل لیکچر یہاں پہ ریکارڈ کروائے تھے, مسئلہ نمبر 111 اے بی سی, 112 اے بی سی. کم از کم 10 گھنٹے کی وہ گفتگو ہے ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ, جہاں پہ میں نے سنت اذکار ڈیٹیل کے ساتھ ان کی ایک ایک ریفرنس کے ساتھ چیزیں بیان کی تھی, ان کے فضائل. آج اس کی ڈیٹیل میں جانے کا محل نہیں ہے, لہذا میں نے اشارتاً یہاں پہ بات کر دی. یخرج الحی من المیت, وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ میں سے. انڈا بظاہر دیکھنے میں مردہ ہوتا ہے, اس میں سے زندہ چوزہ نکل آتا ہے. ویخرج المیت من الحی, اور وہ مردہ کو نکالتا ہے زندہ میں سے, یعنی مرغی انڈا دیتی ہے یہ ایک بڑی فزیکل مثال ہے ہمارے دیکھنے کی آبزرویشن کرنے کے پاس ہے. اور اگر ان ڈیپتھ جائیں گے تو وہ انڈا بھی ظاہر ہے کہ مردہ نہیں ہوتا, صرف ظاہر ہے کہ قرآن پاک چونکہ لٹریچر کی بک ہے وہ عام آبزرویشن کے اعتبار سے بات کرتی ہے, اس طریقے سے سائنٹیفک گہرائی میں اتر کے بسا اوقات بات نہیں کی جاتی کیونکہ لٹریچر کا تقاضا یہی ہے, کیونکہ یہ سائنس کی کتاب تو نہیں ہے کہ بالکل کانسیپٹ آخری درجے تک کلیئر کیے جائیں. تو موٹی موٹی بات ہوتی ہے جو عام پبلک کو سمجھ آ جائے. وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا, اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے زمین کو مرنے کے بعد. زمین بالکل مردہ پڑی ہوتی ہے, آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے, اس زمین میں سے جو ہے وہ گھاس نکلنا شروع ہو جاتی ہے. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ, اور اسی طریقے سے تمہیں بھی اللہ تعالیٰ زمین میں سے نکال لے گا. یعنی اللہ تعالیٰ یہ دنیا میں مثال بتا رہا ہے کہ جیسے زمین مردہ ہوتی ہے اور کسی کو نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ زمین میں سے اتنا بڑا درخت بھی نکل سکتا ہے اور اتنی کھیتیاں اور اتنی فصلیں اگ سکتی ہیں اور پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اگاتا ہے, بالکل اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اسی زمین میں سے تمہیں قیامت والے دن اگا کے زندہ کر لے گا. اب مسلسل اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں, فزیکل فینومینا آف نیچر بڑی ترتیب کے ساتھ التنکیر بِآلَاءِ اللَّهِ وہ بیان ہونے جا رہے ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ, اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے پیدا کیا ہے تمہیں مٹی سے. ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ, اس کے بعد تم ایک بشر بن کے اس زمین میں پھیل گئے, یعنی پوری کی پوری زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو آباد کیا. ابھی آپ دیکھیں گے یہ بار بار آیت آئے گی, وَمِنْ آيَاتِهِ وَمِنْ آيَاتِهِ وَمِنْ آيَاتِهِ وَمِنْ آيَاتِهِ, اور اس کی نشانیوں میں سے, اس کی نشانیوں میں سے, اس کی نشانیوں میں سے. یہ جو انداز ہے نا قرآن حکیم میں اور کسی صورت کا نہیں ہے. اسی لیے میں نے اس کے تعارف میں بات کی تھی کہ فزیکل فینومینا آف نیچر کے اعتبار سے التذکیر بِآلَاءِ اللَّهِ, اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کے اعتبار سے ٹاپ آف دا لسٹ دو صورتیں ہیں, سورۃ النحل اور سورہ الروم جو چل رہی ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ, اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے, الْخَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, کہ اس نے تمہاری ہی جنس میں سے تمہاری بیویاں پیدا کی. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ ان سے تم سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً, اور اس نے تم میاں بیوی کے درمیان محبت اور رحمت کے جذبات بھی رکھ دیے. یہ بالکل حقیقت بات ہے کہ دنیا میں میاں بیوی سے زیادہ کلوز رشتہ کوئی نہیں ہے. ایون ماں باپ کا رشتہ بھی اولاد کے ساتھ اتنا کلوزنس کا نہیں ہے جو میاں بیوی کا اللہ تعالیٰ نے رشتہ رکھا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں اسی لیے اتنے شد و مد کے ساتھ ذکر آیا. ماں باپ کی جہاں بھی بات آتی ہے حقوق کی بات آتی ہے, لیکن جہاں مودت کی, محبت کی, گاڑے ایک ریلیشن شپ کی بات آتی ہے تو صرف میاں بیوی کے. یہاں پہ بھی دیکھیں کیا الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس کی عورتیں تمہارے لیے پیدا کی, تمہاری بیویاں, تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو, یعنی ان کے ساتھ جو تمہارا تعلق ہے, اور تمہارے اور ان کے درمیان محبت اور رحمت, یعنی ایک دوسرے کے لیے قربانیاں کرتے ہیں. عورت جو ہے وہ گھر کا سسٹم چلاتی ہے, اپنے خاوند کے لیے قربانی کرتی ہے, خاوند جو ہے وہ اپنی بیوی کے لیے اور اولاد کے لیے قربانی کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنے معاملات کو رزق کے اعتبار سے مینیج کرتا ہے, اس کی رسپانسبلٹی ہے. ان نفی ذالک لآیات لقوم یتفکرون, بے شک اس کے اندر ہے نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو تفکر کرتے ہیں. کہ یہ یقین کریں اتنا پرفیکٹ ریلیشن شپ ہے میاں بیوی کا, یہ سب کی سب چیزیں بائی چانس تو نہیں ہو سکتی. اور پھر جو ازدواجی تعلق کی اگر آپ باریکیوں میں جانا شروع کریں تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کس لیول کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس ریلیشن شپ کی ٹائمنگ کو ایڈجسٹ کیا ہوا ہے. کسی انسان کی یعنی بس میں نہیں چیز. اللہ تعالیٰ ہمارے اس کو اس اعتبار سے غور کرو کہ یہ خدا نے سارے کام کیے, ہر چیز کے پیچھے خدا ہے. گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینومینا ان دس یونیورس, خدا ہی وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والی ہر ایک قدرت کی جو چیزیں ہیں. فزیکل فینومینا آف نیچر قانون قدرت ہے, ان کے پیچھے گاڈ ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ, اور اس کی نشانیوں میں سے ہے, خلق السماوات والارض, خلق السماوات والارض, آسمان اور زمین کی پیدائش. واختلاف السنتکم, اور تمہاری زبانوں کا اختلاف. والوانکم, اور تمہاری رنگوں کا اختلاف. یعنی کہ دیکھیں حبشی ہیں وہ کالے کلر کے ہیں, دوسری طرف یورپین ہیں وہ بالکل سفید کلر ہے, سب کانٹیننٹ کے لوگ جو ہیں وہ سانولے کلر کے ہیں, اور پھر زبانیں دنیا میں ہزاروں ہیں، ان زبانوں کا اختلاف، شکلوں کا اختلاف، کلرز کی جو ہے وہ ڈفرنس، یہ سب کی سب چیزیں اللہ کی نشانی ہیں. ان نفی ذالک لآیات للعالمین، بے شک اس کے اندر تمام جہان والوں کے لیے نشانی ہے. حقیقت ہے کہ ایک ہی آدم کی اولاد ہے، لیکن آپ دیکھیں کس طریقے سے، یعنی آپ وہ چائنیز کو دیکھیں، انڈونیشینز، ملیشینز، بالکل ان کی ٹپیکل الگ سے شکلیں. سب کانٹیننٹ کے لوگوں کو دیکھیں تو وہ بالکل الگ سے شکلیں. افریقن کو دیکھیں وہ بالکل الگ سے شکلیں. وہ دیکھنے میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سب کانٹیننٹ کا ایریا کیا ہے، یا یہ جو وہ چائنا، جاپان، انڈونیشیا، ملیشیا کے ایریے کے ہیں اور یہ افریقن ہے، بالکل دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا جو فرق رکھا ہے. اللہ اکبر. ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، منامکم باللیل، تمہارا رات کے وقت سو جانا، والنہار وابتغاؤکم من فضلہ، اور دن کے وقت تمہارا اس کے فضل کو یعنی رزق کو تلاش کرنا، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو بات سن لیں. جو بات سنے گا نا اس پہ بات اثر کرے گی، جو کہ اگر میں سننی نہیں گل اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی کبھی بھی. اسی لیے کہا گیا سورۃ الملک میں کہ کافر کہیں گے وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير، کاش ہم نے دنیا میں بات سن لی ہوتی، اپنی عقل استعمال کی ہوتی تو آج ہم دوزخ میں نہ پہنچے ہوتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاعترفوا بذنبهم، انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر لیا، فسحقا لاصحاب السعير، پس پھٹکار ہو ان دوستیوں پہ. اصل جرم یہ ہے بات کو نہ سننا. بھائی یہ سنیں گے تو اندر کچھ دل میں بات داخل ہوگی نا. اگر ایک بندہ کہتا ہے میں نے کان ہی بند کیے ہوئے ہیں، میں نے اپنی عقل استعمال نہیں کرنی، کس طریقے سے اس کے اندر کوئی حق بات اتر سکتی؟ نیور، امپوسیبل. ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے، دیکھیں نا یہ بار بار میں نے کہا تھا آیت ریپیٹ ہوگی، اس کی نشانیوں میں سے، اس کی نشانیوں میں سے، اس کی نشانیوں میں سے. ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے، یوریکم البرق خوفا وطمعا، وہ دکھاتا ہے تمہیں بجلی خوف اور طمع کے ساتھ. خوف ہوتا ہے بجلی گرنا پڑے، آج بھی گرتی ہے جب بجلی تو جنگل کے جنگل ہلاک ہو جاتے ہیں اور پورے پورے وہ نظر آتش ہو جاتے ہیں، کتنی بلڈنگز جو ہیں وہ تباہ ہوتی ہیں. اور طمع کے ساتھ، لالچ کے ساتھ، آج بھی اکثر زمین جو ہے بارانی ہے، جو بارش کے انتظار پہ، اگر بارش نہ برسے وہاں پہ کوئی فصل نہیں نکل سکتی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی نشانیوں میں سے ہے، یعنی بجلی جب چمکتی ہے تو اس میں خوف بھی ہے کہ اس پہ گرنا پڑے، اور اس میں لالچ بھی ہے، اس کے اندر ایک طمع بھی موجود ہے، ایک امید بھی ہے کہ اس میں سے بارش نکلے گی اور ہماری فصل جو ہے وہ ہری بھری ہوگی. اور ظاہر ہے کہ پوری کی پوری دنیا کا نظام جو ہے وہ اسی کھیتی باڑی کے اوپر چل رہا ہے. آج زمین اگانا بند کر دے انسانیت مر جائے گی. ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ یہ چیزیں اچیو تو نہیں کر سکتے. ٹیکنالوجی سے آپ یہ چیزیں اچیو کرتے ہیں اسی ان چیزوں کا، فزیکل فینومینا آف نیچر کو یوز کر کے. اگر مٹی اگانا بند کر دے تو کبھی کوئی بیج کسی طریقے سے اگایا جا ہی نہیں سکتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہی اتارتا ہے آسمان سے پانی، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پس وہ زندہ کر لیتا ہے زمین کو مرنے کے بعد. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل استعمال کرتے ہیں. آپ دیکھیں وہ من آیاتہ ہی سے بات شروع ہوتی ہے اور پھر ساتھ ساتھ آتا ہے کہ اس میں ہے نشانی عقل والوں کے لیے، اس میں ہے نشانی بات سننے والوں کے لیے، اس میں ہے نشانی سمجھدار لوگوں کے لیے، اس میں نشانی جو غور سے بات سن لیتے ہیں ان کے لیے. ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، ان تقوم السماء والارض بامری، آسمان اور زمین کا اس کے حکم سے قائم ہونا. یعنی آسمان اور زمین جو قائم ہے، ان کی جو آپ سمجھ لیں ایگزسٹنس اور پھر اس کا ایک ہارمونی کے ساتھ اسٹیبلش رہنا، یہ اس کی نشانیوں میں سے. ثم اذا دعاكم دعوه من الارض، پھر جب وہ بلائے گا تمہیں اس زمین میں سے، اذا انتم تخرجون، تو پھر تم فوراً باہر نکلا ہوگے. یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب بلائے گا کہ سب لوگ زندہ ہو کے میرے حضور حاضر ہو، تو خود بخود مردے جو ہیں وہ قبروں سے زندہ ہوں گے اللہ کے حکم سے، سب کے سب لوگ زندہ ہو کے اس کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں گے. ولہ مل فی السماوات والارض، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، ہر ایک کا مالک وہ ہے. کل اللہ قانتون، اور ہر مخلوق اسی کی تابع فرمان ہے. انسان اور جنات اللہ تعالی کے خلاف بغاوت کرتے ہیں اس لیے کہ اختیار دیا گیا ہے، ورنہ ہر چیز اس کے حکم کی پابند ہے. بلکہ انسانوں کی بھی کئی چیزیں اس کی حکم کی پابند ہیں. یہ گردے ہماری مرضی سے چل رہے ہوتے ہیں کیا؟ یہ آنکھیں ہماری مرضی سے کیا جھپک رہی ہوتی ہیں؟ دل ہماری مرضی سے کیا چل رہا ہوتا ہے؟ یہ سانس اندر باہر آنا کیا ہماری اپنی مرضی سے ہوتا ہے؟ یہ سب کی سب چیزیں پھل بدی چل رہی ہوتی ہیں، بغیر اختیار کے چل رہی ہوتی ہیں. انسان کی اپنے اندر کتنی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تابع فرمان ہے اور اس طریقے سے چل رہی ہیں، اور مخلوقات باہر جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، سورج چاند ستارے، یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان ہے. جو اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیسٹنی مقرر کر دی ہے، تقدیر، وہ اس سے ذرا سے بھی حکم عدولی نہیں کر سکتے. اتنے پابند ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے ان محکم قوانین کے. وہ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وہی ہے جو پہلی دفعہ مخلوق کو پیدا کرتا ہے، یعنی کریشن ایکس نہیلو، عدم ماس سے وجود بخشتا ہے. ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر وہی اس کو دوبارہ لوٹائے گا. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے بڑا آسان ہے. اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرتا واصیلہ. اور یقین جانے یہ اتنی بڑی کوالٹی ہے کہ یہی بہت بڑا ڈفرنس ایک خالق اور مخلوق میں کر دیتی ہے. انسان کبھی شرک کر ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کی جو تخلیقی صلاحیت ہے وہ ایسی یونیک ہے کہ کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کسی انسان کے پاس بھی ایسی کوئی کمپیٹنسی یا کیپیبلٹی آ سکتی ہے. نہ، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اسی کے لیے ہے برتر شان، فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی غالب ہے، حکمت والا ہے. غالب اتنا ہے کہ چسکنے نہ دے کسی کو، لیکن حکمت اس کی ایسی ہے کہ لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے، شاید میری طرف پلٹ ہے. یعنی یہ اس کے ڈھیل دینے والا جو معاملہ ہے، یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے. ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اب بڑی پیاری مثال آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ مثال بیان فرماتا ہے تمہاری اپنی جانوں میں سے ایک، توحید کے لیے. حلکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم، کیا تم میں سے کوئی یہ گوارا کرے گا کہ تمہارے جو نوکر ہے وہ تمہارے مال کے اندر جو ہم نے تمہیں دیا ہوا ہے برابر کے شریک ہو جائیں؟ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، بالکل برابر کے تم ان کے ساتھ حصہ دار بن جاؤ. تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ، اور پھر تم ان سے بھی ڈرو جیسے آپس میں ایک سٹیٹس کے لوگوں سے تم ڈرتے ہو. كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اس طریقے سے اللہ اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے. لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ، ان کے لیے جو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ مثال بیان فرما رہا ہے کہ جس طرح تم کبھی یہ گوارا نہیں کرو گے کہ وہ رزق جو تم نے خود نہیں بنایا ہم نے تمہیں دیا ہوا ہے، تم اس کے پیدا کرنے والے بھی نہیں ہو، اس رزق کے اندر اپنے نوکروں کو اپنے ہی سٹیٹس کے اوپر لے آؤ اس لیول پہ کہ جس طرح تم اپنے سٹیٹس کے اور لوگوں کے ساتھ ڈرتے ہو کہ کوئی میرے سے سٹیٹس میں اوپر نہ ہو جائے، اس طرح تم اپنے غلاموں اور نوکروں سے ڈرنا شروع کر دو. کیا تم یہ گوارا کرو گے؟ نہیں. پھر اللہ کے لیے کیسا گوارا کرتے ہو تم یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کسی بھی پرسنالٹی کو اٹھا کے گاڈ کے ساتھ تم جو ہے وہ شریک ٹھہراؤ؟ یہ اس کی مثال دی جا رہی ہے. تو انسان کی انسٹنکٹ کے اندر توحید موجود ہے. انسان خود مطلب بڑا سینسٹیو ہے توحید کے معاملے، بہت سینسٹیو ہے. انسان خود شرک نہیں برداشت کرتا، کبھی نہیں برداشت کرتا اپنی ذات کے لیے، چاہے جائے کہ وہ کسی اللہ تعالیٰ کے لیے وہ شریک ٹھہرانے کے بارے میں اس کو معاملات سمجھنا ہے کہ یہ شرک کتنا سینسٹیو ایشو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور. تو اللہ تعالیٰ مانا تم کبھی بھی اپنے غلاموں کو اپنے لیول سٹیٹس پہ لا کر ان کے ساتھ برابری برداشت نہیں کرو گے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں کسی کو اپنا نائب بنا لے کہ یہ چھوٹا آلیا ہے، کرتا تو میں ہوں، پیچھے خدا ہی ہے اور آگے یہ کرنے والا ہے؟ یہ پاسبل ہی نہیں. اب یہ کلیئر کٹ چیزیں ہیں. اب پھر بھی کسی کو بات سمجھ نہ آئے تو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن حدیث ڈیک میں پڑھو گمراہ ہو جاؤں. اسی لیے وہ کہتے ہیں قرآن حدیث جو ڈائریکٹ پڑھے گا اس کے نظریات وہ نہیں ہوں گے جو سب کانٹیننٹ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر لوگوں کے ہیں. یقیناً وہ اپنے ان فرسودہ عقائد کے مقابلے میں تو گمراہ ہو جائیں. اور گمراہ آدمی کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ وہ ہدایت کے راستے کو گمراہی سمجھتا ہے اور گمراہی کے راستے کو ہدایت سمجھتا ہے، اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ میں گمراہ ہو گیا. لیکن اگر وہ سر تسلیم خم کر دے کتاب اللہ کے سامنے تو معاملات بالکل آسان ہیں، کوئی مشکل نہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے قرآن و دین ٹریکٹ نہ کرنا. وہ کہتے ہیں کہ آپ تفسیر پڑھیں ہمارے بزرگوں کے ساتھ, بزرگوں کو مثال دے کے چلیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ تھڑکی نہ جائے بتا. اس لیے میں اکثر یہ جملہ بولتا ہوں کہ قرآن حکیم کا وہ معنی معتبر ہے جو پہلی دفعہ کوئی کافر پڑھ کے اس میں سے مطلب لے گا نا, وہ معنی اس کا معتبر ہوگا. کیونکہ مسلمان جب مطلب لے رہا ہوگا اس کے تو سامنے پہلے بزرگ بابے ہوں گے, وہ ان کے مطابق سمجھ رہا ہوگا. کافر جب پڑھے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین, تسی الٹے بھی لٹک جاؤ نہ انہوں منوا نہیں سکتے یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد. وہ کہے گا جی قرآن میں تو واضح لکھا ہے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں, غائب میں مدد کے لیے دعا کے لیے تجھے کو پکارتے ہیں. لیکن مسلمان جب پڑھے گا وہ کہے گا جی ذاتی ہوتی ہے, عطائی ہوتی ہے, مستقل بذات ہوتی ہے, غیر مستقل بذات ہوتی ہے, باذن اللہ ہوتی ہے, بغیر باذن اللہ, پتہ نہیں کیا کیا وہ نٹی گٹی اس کی بیان کرے گا, محدود غیر محدود. یہ سارے کیڑے مولویوں نے گھسائے ہوئے ہیں نا قرآن کی تفسیر کے اندر, تو دشمن ہے نہیں کہ یہ قرآن کے تفسیر میں انہوں نے تعریف کر دی ہے. قرآن کا صرف ٹیکسٹ محفوظ ہے, تفسیر میں تو بالکل اس طریقے سے علماء یہود کی طرح قرآن حکیم کے انہوں نے تعریف کر دی ہے. تفسیر کے اندر پورا زور لگا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کافر پہلی دفعہ جب قرآن پڑھ کے جو بات سمجھے گا نا, اور صحابہ کرام کیا تھے, کافر ہی تھے نا, بعد میں مسلمان ہوئے نا, انہوں نے کافر ہونے کی حیثیت سے ہی پہلے قرآن کو سمجھا نا, تو پھر انہوں نے قرآن کے اوپر ایمان لیا. اگر وہ پہلے اپنے سارے نظریات کو اسی طریقے سے رکھتے ہوئے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے تو کوئی قرآن ان کی زندگی میں جو ہے وہ انقلاب نہ لاتا. اس لیے اللہ فرمایا نا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی آیات ان پر تلاوت کرتے ہیں, ان کا تزکیہ کرتے ہیں, ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اور اس قرآن کے نزول سے پہلے یہ صحابہ جو حضور کے ساتھی ہیں کھلی گمراہی میں تھے, نزول سے پہلے, اور بعد میں دنیا کے امام بن گئے. سورہ آل عمران آیت نمبر 164 آئی ہے, اسی پہ میرا مسئلہ نمبر 2 بھی ریکارڈیڈ موجود ہے اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں. بل اتبع الذین ظلموا, بلکہ پیروی کر رہے ہیں ظالم اہواءہم اپنی خواہشات نفسانی کی, بغیر علم, بغیر کسی علم کے. فمن یہدی من اضل اللہ, تو اسے کون ہدایت دے سکتا ہے جسے اللہ ہی گمراہ کر دے, اور اللہ کس کو گمراہ کر رہا ہے, جو اپنی نفس کی پیروی کر رہا ہے. یعنی آپ اس کو بتاتے ہیں ابھی بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہوا ہے, اور وہ اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے, وہ اپنے فرسودہ خیالات جو پہلے لے کے چل رہا ہے وہ کہہ رہے نہیں 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 نہیں, میں تو اس کے مطابق ہی چلنا ہے, میں نے اپنے آپ کو وہی کے سامنے پیش نہیں کرنا, تو ظاہر پھر اللہ اسے گمراہ کر دے گا. یعنی آخری درجے میں یہی کیا جا سکتا ہے نا, کسی کو کتاب و سنت کے دلائل سامنے رکھے جائیں اور پھر وہ واضح دلائل بھی دیکھے کہ میرا دل نہیں مان رہا. وہ دل نہیں مان رہا ہوتا بیسیکلی, وہ اصل میں جو اس کی گمراہی ہے وہ اس کو بات نہیں ماننے دے رہی ہوتی. آخر درجے میں تو آپ یہی کر سکتے ہیں نا, جو جس مکتب فکر سے آپ کو اسی مکتب فکر کا اسے ترجمہ قرآن کا بخاری مسلم کا دکھا دیں, اس سے بڑا تو کوئی کام نہیں کیا جا سکتا. اس کے باوجود وہ کہ میرا دل نہیں مان رہا, تو پھر اپنے دل کا علاج کرائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس گمراہی سے نکالے. اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. وما لهم من ناصرین, اور پھر ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا جنہیں اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا, اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا چہرہ یکسو کر لیں پوری یکسوئی کے ساتھ اس دین کے لیے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, اس فطرت کے دین کو جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس فطرت کے مطابق پیدا کیا. بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بچے کو فطرت میں پیدا کرتا ہے, اس کے ماں باپ اسے یہودی عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. مسئلہ تقدیر پہ میں بڑی ڈیٹیل سے 6.5 گھنٹے کی گفتگو کر چکا ہوں, مسئلہ نمبر 103 104 اے بی سی 4 لیکچرز ہیں, میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. لا تبدیل لخلق اللہ, اللہ تعالیٰ کی خلقت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا, اللہ کی ایک سنت ہے. لیکن بعد میں پھر جب اللہ تعالیٰ اختیار دیتا ہے پھر خود لوگ اپنے اوپر امپلیمنٹیشن کر لیتے ہیں گمراہ کن نظریات کی. ذالک الدین القیم, یہ ہے سیدھا راستہ اللہ کا دین جو ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں, بات سمجھنا جو نہیں چاہتے. منیبین الیہ, تم سب کے سب اللہ تعالی کی طرف رجوع لاؤ. واتقوا, اور اس کا تقوی اختیار کرو. واقیموا الصلاۃ, اور قائم کرو نماز کو. ولا تکونوا من المشرکین, اور دیکھو مشرکین میں شامل نہ ہو. یعنی شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام, شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. کتنے واضح الفاظ ہیں, رجوع لاؤ اس کی طرف, تقوی اختیار کرو, نماز قائم کرو, ولا تکون من المشرکین, اور دیکھو مشرکوں میں شامل نہ ہو. یہ مشرک کا کام ہے کہ وہ گاڈ کو رسپانس نہ کرے. مؤمن سر تسلیم خم کرنے والا, وہ اللہ تعالیٰ کو رسپانس کرتا ہے. من الذین فرقوا دینہم, ان لوگوں میں سے کہ جنہوں نے اپنے دین کو پارا پارا کر دیا, وہ کانو شیعہ, اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا, کل حزب بما لدیہم فرحون, اور ہر گروہ اس کے اوپر خوش ہے جو اس کے پاس ہے. ہر ایک نے اپنے لیے کوئی نہ کوئی نشانی رکھی ہوئی ہے. یعنی کہ طویل خاص کے اعتبار سے تو یہود نصارہ کے بارے میں یہودیوں کا ایک خاص عقیدہ تھا کہ وی آر چوزن پیپل آف لارڈ, ہم خدا کے چنے ہوئے بندے ہیں, بنی اسرائیل ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے دوزخ میں پھینکا بھی تو لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے, الٹیمیٹلی نکال ہی جائے. عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کا کفارہ بن کے سولی چڑھ چکے ہیں. تو ہر ایک نے اپنی وش فل تھنکنگز رکھی ہوئی تھی, من مانی خواہشات, اور وہ اس پہ خوش ہیں. اور یہاں پہ بھی اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں تو میں نے وہ 5 گھنٹے کا لیکچر ریکارڈ کرا دیا سنی شیعہ کنفلکٹ کے اوپر, 100 سوالات, مسئلہ نمبر 157A اور بی. اس میں میں نے یہ آیت قرآن حکیم میں 3-4 دفعہ یہ ریپیٹ ہوئی ہے, اور سورۃ المؤمنون میں اس کا کلائمیکس ہے کہ فتقطعوا امرهم بینهم زبرا, نبیوں کے جانے کے بعد ان کے ماننے والوں نے دین کو پارا پارا کر دیا, کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر گروہ اس بات پہ خوش ہے جو اس کے پاس ہے. کوئی کہہ رہا ہے ہمارے پاس توحید ہے, بس توحید اصل چیز ہے. کوئی کہتا ہے ہمارے پاس اہل بیت کی محبت ہے, بس یہ اصل چیز ہے, باقی چیزوں میں کمپرومائز ہو جائے گا. وہ کہتا ہے جی صحابہ کی جو عقیدت ہے یہ اصل چیز ہے. کوئی کہتا ہے جی عشق رسول اور میلاد منانا یہ اصل دین ہے. تو سب نے کچھ نہ کچھ جزیات کے اندر دین پکڑا ہوا ہے. اس امت کے اندر بھی یہی حالت ہے. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ, اور جب ہم انسان کو چھوتے ہیں بغض تکلیف کے ساتھ, دعوا ربهم منيبين الیہ, تو وہ پھر اپنے رب کو پکارتا ہے اس کی طرف رجوع لاتے ہوئے, پکارنا شروع کر دیتے ہو تم. ثم اذا اذاقهم منه, پھر جب وہ تمہاری فریاد سن کے چکھاتا ہے تمہیں, منه رحمتن, اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے, اذا فریق منهم بربهم یشرکون, تو تمہیں میں سے ایسا گروہ بھی ہے جو اپنے رب کے ساتھ شرک کرتا ہے. یعنی وہ اولاد خدا نے دینی ہوتی ہے, لیکن جب وہ اولاد ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں جی میں فلاں مزار پہ گیا تھا, میں فلاں جگہ میں نے منت مانی تھی تو یہ ہو گیا, اس کے بعد وہ شرک کرنا شروع کرتے ہیں. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ, تاکہ تم کفر کرو اس نعمت پہ جو ہم نے تمہیں دی ہے. فَتَمَتَّعُوا, بس اینا شکرو, یہ دنیا کا جو مال ہے اس سے نفع اٹھا لو. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ, عن قریب تمہیں انجام معلوم ہو جائے گا. یعنی لوگ اتنی بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں جی وہ جی یہ بزرگوں کی وجہ سے ہو گیا, بزرگوں نے یہ دے دیا. ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے بندو, بزرگ کیا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں, مطلب وہ تو فزیکلی تو ہم کوئی آبزرویشن نہیں آپ کو رکھ سکتے. پہلے بھی یہ چیلنج میرا ایک چلا ہوا ہے یوٹیوب کے اوپر کہ دنیا کے سارے زندہ اور مردہ بزرگ مل کے کسی ایک بچے کے خطرے کر کے بتا, نگاہ مار کے, یہ کرامت کے ذریعے بغیر ہیڈ استعمال کیے. وہ کہتے ہیں بزرگ تو پتہ نہیں, جو بائی پاس آپریشن کر لیتے ہیں, جو مردوں کو زندہ کر لیتے ہیں, جو لوگوں کو جن کی اولاد نہیں ہو رہی ان کو اولاد دے دیتے ہیں, اتنے بڑے بڑے کام کو چھوٹا کام نہیں ہوتا. انہیں کرو نظر آ جاتا ہے, آپ کو پتا ہی نہیں ہے نا, آپ کہیں گے کہ انہوں نے دیا, آپ کہیں گے خدا نے دیا. کاؤنٹر ویریفیکیشن کوئی نہیں ہے دنیا میں. جس چیز کی کاؤنٹر ویریفیکیشن نہیں ہے, پھر آپ کو کوئی ایسی مثال لانی پڑے گی اس کو کاؤنٹر ویریفائی کرے. تو کتنوں خطروں والی میں نے لے سارے بزرگ جتنے زندہ ہیں, زندہ کے بارے میں بھی دعوے ہیں نا جی. وہ کہتے نہیں زمین اولیاء اللہ سے خالی نہیں ہوتی, جو اولیاء سے, اولیاء کہتے ہیں اولیاء اللہ کا تو اللہ کو پتا, اولیاء سے تو اولیاء سارے اکٹھے کر لیں, خطرہ کر کے بتائیں کسی کا. تو وہ جب یہ میں مثال سامنے رکھتا ہوں, انہوں نے خود ہی ہنسنا شروع کر دیتے ہیں, ان کو پتا چل جاتا ہے یار یہ کام تو نہیں ہو سکتا. جیسے کہ وہ سورہ الانبیاء میں آتا ہے نا, ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کے سر اتار کے تو بڑے بت کے اوپر کلہاڑا رکھ دیا, اور پھر جب بعد میں میٹنگ کال کی کافروں نے, وہ پورا واقعہ آتا ہے سورۃ الانبیاء کے اندر, تو انہوں نے کہا کہ ادھر ایک لڑکا ہے جس کا نام ہے ابراہیم, ایک نوجوان ہے, نوجوان ہی کام کرتے ہیں, بوڑھوں کے لیے مشکل ہوتی ہے دائر, بڈھی ہڈیاں نہیں چینج ہوتی ہیں الا ماشاء اللہ. تو ایک نوجوان ہے ابراہیم جس کا نام ہے, اس کو ہم نے سنا تھا وہ ہمارے بتوں کا بڑا گستاخ ہے, بلا اس کو. یہ پورا واقعہ سورۃ الانبیاء کے اندر ہے. تو پیش کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کو, ہاں جی تم نے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا بلکہ ان کے بڑے نے کیا ہوگا, اور توریہ کر دیا کہ بڑا ان سے جو طاقتور ہے, اور ان کو یہ ٹانٹ کیا کہ یہ جو بڑا بت جس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھا ہے اس نے کیا ہوگا. اور اصل بات یہ کی کہ میں جو ان سے زیادہ طاقتور ہوں اس نے کیا. تو اس کو کہتے ہیں توریہ کرنا, یعنی بات بھی ایسا جملہ ہو جس میں جھوٹ والا شائبہ بھی نہ ہو. تو پھر آپس میں مشورہ کرنے لگ پڑے. تو ساتھ ہی ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر یہ بولتا ہے تو اس سے پوچھ لو کس نے توڑے. تو وہ آپس میں انہوں نے سر جھکا لیے اور انہوں نے کہا ابراہیم تمہیں پتا یہ تو بولتے نہیں. تو ان کا افل لگو تم پہ بھی تف, تمہارے سارے بزرگوں کے پر تف ہے, ان ہستیوں کو تم پکار رہے ہو اللہ کے. اور ان کا پھر تیرا لاج کر لیتے ہیں, اس کو آگ میں جلا دو. یعنی بات ماننے کی بجائے کہا کہ اسے آگ میں جلا دو. پھر اللہ تعالیٰ فرمایا ہم نے آگ کو حکم دیا کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلام. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا دیا. تو جب بات نہ ماننی ہو پھر اس قسم کی انسان جو ہے وہ لیم ایکسکیوزز ڈیوائز کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تاکہ تم ناشکری کرو برت لو پھر جو کچھ برتنا ہے, عنقریب تمہیں انجام معلوم ہو جائے گا. ام انزلنا علیہم سلطانا, کیا ان کے پاس کوئی دلیل موجود ہے؟ فہوا یتکلم, کہ وہ گواہی دیتی ہو بما کانوا بہ یشرکون, ان کے شرک کی. اللہ تعالیٰ کوئی ان کے پاس کتابی دلیل ہے؟ کوئی اللہ کی طرف سے وہی آئی ہے کہ جن ہستیوں کے بارے میں یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نائبین ہیں, لے کے آئے کہ دلیل موجود ہے؟ اسی لیے پھر وہ کہتے ہیں جی وہ علم دو نے, ایک کتاباں کا علم ہے تو ایک سینہ و سینہ آتا ہے. یہ خود ان کا یہ یعنی ماننا اس بات کا ثبوت ہے کہ جو دین یہ آپ کو بتا رہے ہیں وہ کتابوں میں کوئی موجود نہیں ہے. اس لیے پہلے ہی مشکل تعلیم کر لیتے ہیں, تسلیم کر لیتے ہیں نا کہ بھائی کتاب علم و بس کری ہو یار, علم ہی گل نہ کرنا. تو ہم ہی اسے کہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں پھر ہماری تو مجبوری ہے, کیونکہ ہم جس پیغمبر کے ماننے والے ہیں وہ تو ہمیں شخصیات کے حوالے کر کے نہیں گیا, وہ تو کہہ کے گئے میں تمہیں کتاب اللہ اور سنت کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. اس نے تو یہ بھی نہیں کہا کہ میرے بعد ابوبکر عمر عثمان علی کو پکڑ لینا, یہ بھی نہیں بولا. ڈائریکٹلی بائی نیم تو مینشن نہیں کیا. ہاں پولیٹیکلی ضرور بات کی کہ خلفائے راشدین کی اطاعت کرنا, لیکن خلفائے راشدین بھی تو آج زندہ کوئی نہیں, کتاب اللہ اور سنت چھوڑی ہوئی. تو یہ کہتا نہیں وہ ایک سینہ بسینہ بھی پیرلل میں کوئی چیز آتا, یہ پیرلل میں جو ان کا فراڈ تھا نا, مسئلہ نمبر 55A کے اندر میں نے سارے کے سارے ان کا کچا کٹا جتنے جھوٹے دلائل تھے علم لدنی کے حوالے سے, مسئلہ نمبر 55A ہے علم لدنی سے متعلق کوارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. جو کتاب و سنت سے یہ جھوٹے دلائل پیش کرتے تھے نا, وہ میں نے الحمدللہ ان کے نلیفائی کر دیا. وہ کہتے ہیں جی بس یہ تو اصل میں وہ جو دیکھ لیتا ہے وہ یہ ہو جاتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے, یہ سارے کے سارے جھوٹے کلیم ہیں ان کے. اور انہوں نے پورا پیرلل میں ایک دین ڈیوائز کر دیا ہوا ہے کتاب و سنت کے خلاف. آپ نے فرما رہے ہیں کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا, کبھی گمراہ نہیں ہوگی. تو جو دین کتاب و سنت میں موجود ہے نہیں ہے, وہ پھر کم از کم دین اسلام نہیں ہے. آپ اس کو دین تصوف کا نام دے دیں, اسے دین طریقت کا نام دے دیں, اور کوئی اسلام کا نام نہ پھر اس کے اوپر بولیں, یہ بالکل کلیئر کٹ بات ہے. اور پھر ہمیں کسی کی دھونس نہ لگائیں. دیکھیں میں آپ کو اگر کوئی دھونس لگاؤں گا, آپ کیا میرے ملازم ہیں کہ میں آپ کو کوئی دھونس لگاؤں؟ میں آپ کو صرف ایک چیز کی دھونس لگا سکتا ہوں کہ جن پرسنالٹیز کے سامنے آپ بھی ملازم کی حیثیت سے ہیں اور میں بھی ملازم کی حیثیت سے ہوں, اور اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹیز ہیں. میں آپ کو اللہ اور اس کے پیغمبر کی تعلیمات کی بنیاد میں دھونس ضرور لگا سکتا ہوں کہ دیکھو تم نے بھی اس کو پیغمبر مانا, میں نے بھی مانا, یہ اس کا حکم ہے, تم غلط کر رہے ہو, یہ دھونس تو ٹھیک ہے. لیکن میں نہ پیغمبر کا حوالہ دوں نہ گاڈ کا حوالہ دوں, میں اپنے بزرگ بابوں کا جو میرے ہی چندوں کے اوپر پل رہے ہیں ان کا حوالہ دے کے میں دھو چڑھاؤں آپ کے اوپر؟ اللہ نے بولے کسی کے سمجھنا, تھی کہنا جناب اپنے بوجھ نہیں رکھو, ٹھیک ہے نا جناب. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں کسی نے دھوس لگانی ہے نا, ہمیں وہ دھوس لگائے جو ہم پہ لگتی ہے. آپ کا اور ہمارا تعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے تھا, اگر آپ ان کو بیچ میں سے نکال دیتے تو آپ کی وہ دھوس کوئی نہیں, آپ کی نسلوں کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں. ہم تو ان کو اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ ان کا نام بھی کتاب و سنت کے مقابلے پہ لے کے کتاب و سنت کو نیچے کرنے کی کوشش کریں, چاہیے کہ ہم ان کو بڑا سمجھ لیں. وہ آپ کے نزدیک بڑے ہیں نا, جس طرح بابا گرو نانک سکھوں کے نزدیک بڑا ہوگا, یقیناً بہت بڑی پرسنالٹی ہوں گے, لیکن ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, ہمارے سامنے لوگ نام لیتے رہے. اسی طریقے سے فرقوں کے بزرگوں کے ہمیں کس چیز کی دھوس, ہمیں دھوس لگانی ہے تو کہیں کہ کتاب اللہ میں لکھا ہے سنت میں لکھا ہے, پھر آپ دھوس لگا سکتے ہیں. ادر وائز پھر آپ ہم سے بات بھی نہ کریں, کیونکہ جب ہمارا اور آپ کا رشتہ قائم ہی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، یہ بائنڈنگ فیکٹر تو یہی تھا نا. جب آپ نے بائنڈنگ فیکٹر ہی ختم کر دیا تو اللہ نے بولا کرو کر ہی جاؤ اپنا کام کرو جا کے، ہمیں کس چیز کی آپ دعوت دیں؟ تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یعنی ہر چیز کے اندر چیزیں چھپی ہوئی ہیں اگر انسان اس کو ایکسپلور کرے. تو اللہ فرماتا ہے کوئی دلیل ہے ان کے پاس اللہ تعالیٰ سے نازل ہوئی بھی؟ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں وہ خوب پھولے نہیں سماتا. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَاتٌ، اور جب ہم اسے کوئی تکلیف دیتے ہیں بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے جو آگے اس نے بھیجے ہیں، اِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، تو وہ بالکل مایوس ہو جاتے ہیں. اب یہ دو فارم ہو سکتی ہیں، یا تو انسان کے اعمال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف بھیجتا ہے، وہ اس لیے نہیں کہ اس کو سزا دے رہا ہوتا ہے، نہیں، اس کے تاکہ گناہ جو ہے وہ دھل جائے. اور یا پھر اس لیے تکلیف آتی ہے کہ خدا کی طرف متوجہ ہو جائے انسان. بعض کا تکلیف سے بغیر سب کچھ صحیح چل رہا ہوتا ہے، انسان کو کبھی گمان بھی نہیں آتا ہے کہ کس چلانے سے چل رہا ہے، جیسے ہی تکلیف آتی ہے پھر انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر جب تکلیف آتی ہے بالکل مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے. اولم یرو ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کھلا کر دیتا ہے، ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو بات کو مانے. تو رزق کا بڑھ جانا یا کم ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن ڈیسیژن ہیں، اس کے ساتھ قطعاً کسی کی بزرگی کا ہونا یا نہ ہونا اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ورنہ اللہ کے پیغمبر جو ہے وہ وقت کے سب سے امیر ترین لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے بالکل اس کے الٹ، سوائے چند ایک پیغمبروں کے وہ اپنے زمانے کے غریب ترین لوگ ہوتے ہیں، اور فاقوں میں زندگی ان کی ٹل ان کی ڈیتھ تک گزرتی ہے. تو یہ رزق کا بڑھنا یا کم ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن ڈیسیژن ہے، کسی کو دے کے آزماتا ہے کسی سے لے کر. وہ آتی القربا حق کا ہو، اور دو اپنے قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق، والمسکین، اور مساکین کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو بھی. ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، اس میں خیر ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں، یعنی جنہیں یہ یقین ہے ہمیں مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، وہی پھر اللہ کے لیے جیب ڈھیلی کرے گا نا، ورنہ جیب کون ڈھیلی کر سکتا ہے. یا پھر وہ لوگوں سے کوئی عزت کروانا چاہے اور وہ اللہ کے حضور زیرو سے ملٹی پلائی ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور ایسے ہی لوگ دونوں جہانوں کے اندر کامیاب ہونے والے ہیں. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبَا، یہ بڑی اہم آیت آ رہی ہے 39 اور 40، یہ بالکل ابتدائی آیات میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے سود کی مذمت کی ہے. سود کو حرام نہیں کیا تھا، صرف مذمت کی تھی، جیسے شراب بھی 4 سٹیٹس میں حرام ہوئی ہے، یہاں پہ صرف اس کی مذمت بیان کی گئی تھی، حرام قرار نہیں دیا گیا، بتایا گیا کہ اس سے بہتر کام کچھ اور ہے. اور جو تم دیتے ہو من ربا لیربوا فی اموال الناس، لوگوں کے مال میں سے اپنے مال کو بڑھانے کے لیے لوگوں کو سود پہ قرضہ دیتے ہو، فلا یربو عند اللہ، وہ اللہ کے حضور کوئی نہیں بڑھتا، بظاہر تمہارا مال ضرور بڑھ جائے گا لیکن اللہ کے حضور وہ نہیں بڑھے گا. وما آتیتم من زکات، لیکن جو تم زکات میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، تریدون وجہ اللہ، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، فاولائک هم المضعفون، تو ایسے وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کو کئی گنا کر لیتے ہیں، یعنی اللہ کے ڈیوائن بینک میں وہ سٹور ہو جاتا ہے جو اللہ کی راہ میں تم خرچ کرتے ہو، اصل میں مال وہ بڑھ رہا ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے، اسلام انسان کے تین دوست ہیں، دو واپس آ جاتے ہیں ایک قبر میں اس کے ساتھ جاتے ہیں، واپس کون آتے ہیں؟ اس کا مال اور اس کے رشتے دار، اور قبر تک کیا جاتے ہیں؟ اعمال، اعمال وہ جو اس نے اپنی زندگی کے اندر آگے بھیج دی. بخاری و مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ انسان کا مال وہ ہے جو اس نے پہن کے بسیدہ کر لیا، یعنی کپڑے کھا کے ہضم کر لیا، یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے سٹور کر لیا، وہ انسان کا مال ہے، باقی مرنے کے بعد جو کچھ بچ گیا وہ اس کے ورثہ کا مال ہے. یعنی جو آگے آپ سٹور کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر کے کئی گنا اس کا بدلہ قیامت کے دن لینے کے لیے، اصل میں وہ مال ہے، اور وہ ڈیٹم لیول پہ فرض کر دیا گیا زکات کی فارم میں، اور یہ کم از کم ہے 40% 25% یا 40%، زیادہ آپ جتنا مرضی دیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں پلان کر رہا ہوں کچھ عرصے تک، تین چار مہینے شاید اور لگ جائیں، اسلامک بینکنگ اور کنونشنل بینکنگ اس کے اعتبار سے، اور جو اس وقت جتنے بھی ایشوز چل رہے ہیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر بینکنگ سے ریلیٹڈ، فائنانس سے ریلیٹڈ، جو ریلیجن کی کیا گائیڈ لائنز ہیں اور پریکٹیکلی اس وقت مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، اس کے اوپر انشاءاللہ ڈیٹیل سے کبھی جب یہ تیاری مکمل ہو جائے گی کمپیریٹو اسٹڈی کرنے کے بعد، تو پھر انشاءاللہ اس کو آن ایئر کر دیں گے انشاءاللہ. اللہ الذی خلقکم، اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم اور پھر اسی نے تمہیں رزق دیا، ثم یمیتکم پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، ثم یحییکم پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا. حال من شرکائکم من یفعل من ذالکم، کیا ان شریکوں کو جو تم نے اللہ کے ساتھ ٹھہرائے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی کسی کی کمپیٹنسی ہے، کسی کی یہ اہلیت اور قابلیت ہے؟ من یفعل من ذالکم، کہ اس طرح کا کوئی کام کر کے دکھا سکے کہ وہ رزق بھی دے، وہ زندہ بھی کرے، وہ موت بھی دے اور دوبارہ سے زندہ بھی کر لے. سبحانہ، پاک ہے وہ اللہ، وتعالی عما یشرکون، اور اس کی شان بہت بلند ہے اس شرک سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. یعنی یہ اس لیے بات کی جا رہی ہے کہ کسی کو یہ ٹینشن نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ جو بار بار توحید کی اور یہ کہتا ہے کہ ساری کیپیبلٹیز میرے پاس ہے، کوئی مخلوق کچھ نہیں کر سکتی، کوئی اللہ تعالیٰ کی کوئی چیز ٹیک پہ لگی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ کی شان بہت بلند ہے لوگوں کے شرک سے، یعنی شرک کرنے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ تمام جن و انس اگر اس نافرمان شخص کی مانند ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ نافرمان ہے، اللہ کی شان کو کم نہیں کر سکتے، اور تمام جن و انس اگر اس نیک شخص کی مانند ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ نیک ہے، تو اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، اللہ تو بے پرواہ ہے. اور اس لیے آپ دیکھیں وہ سورہ الصافات کی آخری آیات ہیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وہ بھی یہی ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے میرا رب عزت والا ان تمام برائیوں سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. یعنی یہ برائی منسوب کرنا ہے نا، کہ اللہ کو کبھی گھٹا کے مخلوق کے لیول پہ لے آنا، یا مخلوق کو بڑھا کے اس کے لیول پہ لے آنا، یا اس کے لیے بیٹے تجویز کرنا، بیٹیاں تجویز کرنا، اس کے ساتھ اور ہستیوں کو شریک ٹھہرانا. اللہ فرماتا ہے اللہ پاک ہے ان تمام برائیوں سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. وسلام علی المرسلین، اور سلامتی ہو رسولوں پر جنہوں نے سچی توحید لوگوں کے سامنے پیش کی ہے. الحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، یعنی سارے جہانوں کا مالک وہ ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر اس کے ساتھ کوئی شرک بھی کرے، اس کو کوئی فرق نہیں. بس یہیں پہ انشاءاللہ ہماری یہ گفتگو اب کنکلوڈ ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دیں. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.